الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. بہت محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بے پایا کرم اور اس کے فضل کے ساتھ مختلف احباب خواتین و حضرات حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرمائے اور اس پر اپنے خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، سب سے پہلا افضل عمل تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جو مدار نجات ہے. قیل ثم ماذا، پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کے غلبے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد. پھر عرض کیا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، یعنی ایسا حج کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوا اور حج کے تمام تقاضے پورا کرتے ہوئے واپس لوٹے اور آنے والی زندگی میں مثبت تبدیلی کا عہد کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حج مبرور ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یقینی جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے کی ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تابع الحج والعمرہ، تھا اوپر تلے پے در پے حج اور عمرے کیا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کہ یہ ایک بھٹی ہے جو فقر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے سونے چاندی اور لوہے کا میل آگ کی بھٹی صاف کر دیتی ہے. اور بشارت یہ دی کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت ہو امو, جس نے حج کیا اور اس میں کوئی بےہودہ گفتگو نہیں کی, گالی گلوچ سے اور فحش گفتگو سے باز رہا اور اللہ کے نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا, تو وہ اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ اب اس نے نیا جنم لیا ہے. میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو تو عام طور پر 7 دن بعد اس کی جھنڈ اتاری جاتی ہے, بال سر کے اتارے جاتے ہیں اور بکرا بطور عقیقہ قربان کیے جاتے ہیں, ایک یا ایک سے زائد 2 بکرے. تو حاجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ طواف زیارت کر لیتا ہے تو پھر بکرے بھی قربان ہو جاتے ہیں اور ٹنڈ بھی اس کی ہو جاتی ہے, تو گویا ایک نیا جنم ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نصیب فرماتے ہیں. دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب شہر اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ اور اپنا گھر خانہ کعبہ اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا روضہ اطہر مسجد نبوی اور محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ہاں حاضری کا موقع نصیب فرمائے. یقیناً یہ ہم سب کی خواہش ہے. پھر جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں یا جنہیں بغیر وسائل کے اللہ اپنے کرم سے اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے, وہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں. لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے یا باوجود استطاعت کے کسی عارضے بیماری یا حقیقی رکاوٹ کے باعث حج اور عمرے پر نہیں جا سکتے, وہ یقیناً حج سے لوٹنے والوں کو یا عازمین حج کو جاتا دیکھ کر بڑی حسرت سے اس محرومی پر غم زدہ رہتے ہیں. آج کی گزارشات ایسے ہی احباب کے لیے حوصلہ مندی کا ذریعہ ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا آپ سب اس پر ذرا دھیان دیں گے, توجہ دیں. میرے بزرگوں اور دوستو, حج کی ادائیگی تو انہی لوگوں پر فرض ہے جو مالی استطاعت اور جسمانی صحت رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان پر جو اس راہ میں استطاعت رکھتے ہوں, مالی استطاعت, کہ حج کے اخراجات اور حج کے دوران اپنے اہل خانہ کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں. لیکن جو لوگ حرمین شریفین میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے اور قدرت نہیں رکھتے, وہ یہاں رہ کر بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہاں رہ کر بھی, اپنے ملک میں رہ کر بھی ریاض الجنہ میں جانے کا موقع اور اجر حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس ساری بات پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ارشادات رہنما ہیں. اس حوالے سے ہمارے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے, یہ ہے وہ غور طلب بات جس کی طرف میں چاہوں گا آپ سب کی توجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ساری سعادتیں ہم آسانی سے حاصل کر سکیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کچھ نیک اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ اعمال آسان ہیں، زیادہ مشقت والے نہیں ہیں. اگر کوئی مسلمان ان اعمال کو بجا لاتا رہے، ان کا التزام کرتا رہے، ان کی پابندی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں حج بھی لکھ دیتے ہیں، عمرہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں بیٹھنا بھی لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کأنما ذهب الى مکۃ المکرمہ وادى الحج، وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا وہ مکہ مکرمہ میں گیا ہے، اس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا. چنانچہ پہلی بات جو آپ سب حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ سعادت حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، پہلی بات وہ یہ کہ سب کے سب، ہم سب حج اور عمرہ ادا کرنے کی سچی اور خالص نیت کر رہے ہیں. ہم سب حج اور عمرہ حاصل کرنے کی، حج اور عمرہ کرنے کی خالص اور سچی نیت کرتے رہیں. جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج ادا کرنے کی سچی نیت کر لیتا ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ وہاں نہیں بھی جا سکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا اجر لکھ دیتے. غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سارے سفر میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکے، ولا قطعتم وادیا، اور نہ انہوں نے وادیوں سے خود کو گزارا، الا کانوا معکم، وہ اگرچہ تمہارے ساتھ نہیں چلے اور وادیوں کو انہوں نے کراس نہیں کیا، مگر حقیقتاً وہ تمہارے ساتھ ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حبسهم المرض، وفی روایت حبسهم العذر، ان کو کسی بیماری نے روکے رکھا یا کسی معذوری کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، الا شرکوکم فی الاجر، لیکن اللہ تعالی نے اجر میں انہیں بھی تمہارا شریک کر دیا ہے. جو اجر تمہیں ملا ہے وہی اجر اللہ نے ان کو بھی عطا. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو کبشہ عامر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ثلاثۃ، تین باتیں ایسے ہیں، اقسم علیہن، جن پر میں خود قسم کھاتا ہوں، جن کی سچائی کا میں گواہ ہوں اور میں اس پر قسم کھاتا ہوں، وأحدثكم حدیثا فاحفظوه، اور ایک بات ایسی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تمہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. بظاہر لگتا ہے کم ہوا ہے، لیکن حقیقتاً صدقہ مال میں اضافے کا ذریعہ ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, انہوں نے اپنے مال کو بڑھانے کا گر سمجھ لیا ہے. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. اور جو مظلوم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے. واحدثكم حديثا فاحفظوه. اور ایک حدیث ہے, ایک بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, تمہیں اس کو یاد کر لینا چاہیے. وہ کیا ہے؟ انما الدنيا لاربعة نفر. بہت توجہ طلب بات ہے. فرمایا دنیا میں چار طرح کے لوگ, چار طرح کے لوگ. عبد, ایک وہ بندہ ہے, رزقہ اللہ مالا وعلما, جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا ہے, علم بھی عطا فرمایا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھے ہوئے صلہ رحمی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کا حق ادا کرتا ہے. فہو بافضل المنازل, درجات کے لحاظ سے سب سے پہلا تو یہ شخص. اللہ نے علم بھی دیا, مال بھی دیا, علم اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, صلہ رحمی کا لحاظ کیا, اور اللہ کا جو حق ہے مال میں اور علم کو ادا کرنے میں, علم کو پہنچانے میں, وہ جانتا ہے اچھی طرح سے, اس کا لحاظ رکھتا ہے, سب سے اعلیٰ درجہ تو اس کا ہے. وعبدن, اور دوسرا وہ, رزقہ اللہ علما, جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا, ولم یرزقہ مالا, لیکن مال اسے نہیں ملا, فہو صادق النیہ, اور وہ نیت کے لحاظ سے سچا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے, لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان, اگر مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے کہ یہ صاحب مال کر رہا ہے. اے اللہ, اگر تو مجھے مال دیتا تو میں بھی تیری راہ میں ویسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ صاحب مال خرچ کر رہا ہے. فہو بنیتی ہی فاجرہ ما سوا, اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالی کے ہاں اجر ان دونوں کا برابر ہے, اجر ان دونوں کا برابر ہے. وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما, اور دوسرا وہ شخص ہے, تیسرا, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا, اور مال جو ہے وہ ناجائز مقامات پر خرچ کرتا رہتا ہے, صلہ رحمی کا لحاظ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کا جو مال کے حوالے سے حق ہے وہ ادا نہیں کرتا. فہو باخبث المنازل, تو یہ درجے کے لحاظ سے بدترین آدمی, درجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بدترین آدمی ہے. وعبد, اور چوتھا بندہ وہ ہے, لم یرزقہ مالا ولا علما, جس کو نہ مال ملا نہ علم ملا, نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے. فہو یقول, اور وہ یہ کہتا ہے, لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح فضول خرچ کرتا اور اڑاتا مال, اور نام و نمود اور شہرت کے لیے اپنے مال کو صرف کرتا. تو فوزرہما سواء, اس کی بری نیت کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ ان دونوں کا برابر ہے. اس روایت سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیت پر بڑا دار و مدار ہے. چنانچہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا, فہنیئن لکل من اخلص نیتہ للہ تبارک و تعالی وفاز باجر الحج والعمرہ, کہ خوش نصیب ہے وہ
جس نے حج اور عمرے کی سچی نیت کر لی تو اس نیت کی بنیاد پر ہی اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما. لہذا میں آپ سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ سچی اور کھری نیت کر لیں اگر مالی اور جسمانی کمی کی وجہ سے حج نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس سچی نیت کے بدلے میں قیامت کے روز حج اور عمرے کا ثواب ہمارے نامہ عمل میں یقینی بنا دے. دوسری بات جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اپنے ہاں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جاء الفقراء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابہ میں سے مالی طور پر کمزور لوگ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا یا رسول اللہ, تو کہنے لگے اللہ کے حبیب, ذهب اهل الدسور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم, کہ صاحبان ثروت جو ہیں مالدار لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات حاصل کر پائے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نواز دیا ہے مال کی بنیاد پر. یصلون کما نصلی, وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم, اور وہ بھی ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. ولہم فضل اموال, لیکن ان کو مالی پریفر حاصل ہے, ترجیح حاصل ہے, پریفرنس حاصل ہے کہ وہ مال کی بنیاد پر یحجون بہا ویعتمرون, وہ حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں. وہ یجاہدون ویتصدقون, اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے درجے ہمارے مقابلے میں بڑھ گئے. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہیں, کیا تعلیم ارشاد فرمائی, ذرا غور کیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الا احدثکم بما لو اخذتم به لحقتم من سبقکم, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے شروع کر لو تو تم سے سبقت جو لے گئے ہیں تم بھی ان سے جا ملو گے. لحقتم من سبقکم, تم بھی ان سے جا ملو گے جو تم سے مالی پوزیشن کی وجہ سے سبقت لے گئے ہیں. ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہ الا من عمل مثلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یقیناً یقیناً اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالی کے ہاں تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ان کو مل رہا ہے. اللہ اکبر. تسبحون وتحمدون, تم اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو 33 مرتبہ, الحمدللہ کہو 33 مرتبہ, اور اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ خلف کل صلاتن, ہر نماز کے بعد اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے جو ان مالداروں کو اجر عطا فرمائیں. سبحان اللہ. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں, قلنا یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول, ذهب الاغنیاء بالاجر یحجون ولا نحج ویجاہدون ولا نجاہد وبکذا وبکذا, کہ مالدار لوگ بڑی پوزیشن لے گئے ہیں, وہ حج کرتے ہیں ہم حج نہیں کر سکتے, وہ جہاد کرتے ہیں ہم حج جہاد نہیں کر سکتے, وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ادلکم علی شیء اذا اخذتم به جئتم بافضل ما یجیء به احد منهم. سبحان اللہ. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کرنا شروع کرو گے تو جو اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہی اجر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے. ان میں سے جس افضل کو جو اجر ملا ہے وہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے.
تو کبر اللہ اربع و ثلاثین و تسبحوا ثلاثا و ثلاثین و تحمدوه ثلاثا و ثلاثین فی دبر کل صلاۃ, ہر نماز کے بعد اگر تم سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو جو اجر ان مالداروں کو حج اور عمرہ کرنے پر مل رہا ہے وہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ.
تیسری بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہم سب کے لیے جو کسی حوالے سے حج اور عمرے کی سعادت نہیں حاصل کر پاتے اپنے ملک میں رہتے ہوئے, ان کو جو بشارت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمائی, اور یہ سنن ابی داؤد میں ذکر کی گئی ہے حضرت ابو امامہ کے حوالے سے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 471, حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ, جو شخص گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, گھر سے نکلتا ہے باوضو ہو کر نکلتا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتا ہے, فاجرہ کاجر الحاج المحرم, اللہ تعالیٰ اس کو احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات, پہلے وقت میں دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آ جانا, میں آپ سب سے کہتے رہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں کہ 12:30 سے لے کے یہ 1:30-2 بجے کا جو سوا گھنٹہ ہے یہ وقف کریں خالصتاً اللہ کے گھر میں آنے کے لیے, اور پہلے وقت میں مسجد میں آئیں. اور سنیے یہ بشارت, اور اس بشارت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں نقل کیا ہے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته, جو شخص اللہ تعالی کے گھر مسجد میں آتا ہے, من غدا الى المسجد, پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ مسجد میں آنے کے وقت سوائے اس کے نہیں کہ وہ دین سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے, دین کی بات سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے, اس نیت سے اللہ کے گھر میں آتا ہے, پہلے وقت میں آ جاتا ہے, تو کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ, اللہ تعالیٰ اس کو پورا حج کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرما. کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے سچے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی عام خطیب کی بات نہیں ہے, کسی واعظ اور کسی مقرر اور کسی صوفی اور کسی درویش کی بات نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کا اجر حاج تام من حجتہ, حاجی کا جو جس نے اپنا حج پوری طرح ادا کیا ہے اللہ تعالی اس پوری طرح حج کرنے والے کی طرح اس شخص کو ثواب عطا فرما. اس لیے میں آپ سے بار بار کہتے رہتا ہوں کہ آپ پہلے وقت میں مسجد میں آئیں تاکہ خیر کی کوئی بات ضرور کان میں پڑ جائے, اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. پانچویں نمبر پر سنیے, اور یہ بشارت یہاں رہنے والے سب لوگوں کے لیے ہے. پاکستان میں رہ کر اپنے ملک میں رہ کر ہم یہ اجر حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا, اور یہ روایت سنن ترمذی میں ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے, حدیث نمبر 535. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے ارشاد فرمایا, من صلی الغداۃ فی جماعت, جس شخص نے با جماعت نماز پڑھی, نماز فجر کی با جماعت پڑھی, ثم قعد, پھر بیٹھا رہا, یذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اور اگر کوئی خاتون ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں بیٹھی رہی, کوئی معذور ہے مسجد میں نہیں آ پایا, اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا, درود شریف پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہا, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اور سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد ثم صلی رکعتین, اور اس نے پھر دو رکعتیں پڑھی, جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں, بعض اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں, زحا, اس نے دو رکعتیں پڑھی, کانت لہو کا اجر حج و عمرت, اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اور راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا, حجن تامن تامن تامن, پورا 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 ثواب اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا عطا فرمائے. تو یہ تو بڑی خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ملک میں رہ کر بھی یہ سارا اجر حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیم, لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس لوٹے, اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے, اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو سنا رہا ہوں. لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس لوٹے تو قال لام سنان الانصاریہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو ام سنان ہیں, انصاری خاتون ہیں, صحابیہ ہیں, ان سے فرمایا ما منعك من الحج, تم حج پر کیوں نہیں آئیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابہ کا خیال رکھ رہے ہیں. ما منعك ان تكون حججت معي معنا, تم نے حج ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابو فلان, اپنے خامد کا نام نہیں لیا, تانی زوجہا, اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا, کان لہو نازحان, یا رسول اللہ ان کی دو اونٹنیاں, ایک اونٹنی پر تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے اور دوسری اونٹنی جو ہے وہ ہمارا کنواں جس سے ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو روک لیا تاکہ کھیت جو ہیں وہ سیراب ہوں. تو قال, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے اس خاتون سے فرمایا, اور اس خاتون سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَعِي, سن لو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے بلکہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, حج اور عمرے اور جہاد کے برابر ثواب ایک اور ارشاد میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہ اتا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال انی اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ مجھے شوق ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، وانی لا اقدر علی، لیکن میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هل بقی احد من والدیک، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے؟ قال امی، اور نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ میری والدہ زندہ ہے. میں اپنے بیٹوں سے، اپنے نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس بات پر ذرا توجہ دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب میں کہتے ہیں امی، یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا فاتق اللہ فیہا، ماں کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی خدمت کرتے رہو. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ایسا کرے گا، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ تجھے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کی طرح اجر عطا فرما. اسی طرح آٹھویں نمبر پر مسجد قباء میں نماز پڑھنا، جس کو اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ منورہ، اللہ ہم سب کو لے جائے، زور سے کہہ دیجیے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. مدینہ منورہ میں جائیں تو کوشش کریں کہ ہر روز مسجد قباء میں جائیں، ہر روز مسجد قباء میں جائیں، چونکہ مسجد قباء میں، مسجد قباء کے محراب کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور مسجد قباء میں داخل ہوں تو اس کے مین گیٹ پر ایک پتھر پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ من تطہر فی بیتہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے، یعنی جہاں اس نے سٹے کیا ہوا ہے ہوٹل میں یا جہاں رہ رہا ہے وہاں سے باوضو ہو کر آتا ہے، ثم آتا مسجد قباء، اور پھر مسجد قباء میں آتا ہے، فصلى فيه صلاة، وہاں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھتا ہے فرض، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور مکروہ اور ممنوع وقت نہیں ہے تو وہاں نفل پڑھ لیتا ہے، تحیت المسجد پڑھ لیتا ہے یا کوئی نفل پڑھ لیتا ہے. کان لہو کا اجر عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو اس نماز پر عمرے کی طرح اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان. اور ایک اور بشارت، ایک اور بشارت جو ہم سب کے لیے خوشبختی کی بات ہے، فرمایا جو شخص کسی غازی یا مجاہد یا حاجی یا روزہ دار کے لیے انتظام کرتا ہے، من جہز غازیاً او جہز حاجاً، جو شخص کسی غازی کا سامان تیار کرتا ہے یا کسی حاجی کے لیے اخراجات کا انتظام کرتا ہے، او خلفہ فی اہلہ، یا اس کے حج پر چلے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کے اخراجات کا انتظام کرتا ہے، حج پر بھیجا یا اس کے گھر والوں کے لیے اخراجات کے بارے میں فکر مند رہا، او افطر صائماً، یا کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا. تین باتیں، تین باتیں، کسی نے مجاہد کے لیے سامان کا انتظام کیا، یا حج پر کسی کو بھیجا، یا حج کے دوران اس کے گھریلو اخراجات کا انتظام کیا، یا وہاں کے اخراجات کا انتظام کیا، یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، تو اللہ تعالی ان لوگوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اس انتظام کرنے والے کو بھی پورا اجر ادا فرمایا، سبحان اللہ. ہمارے ہاں کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم ریاض الجنہ میں جائیں، آج کل ریاض الجنہ میں جانا مشکل ہو گیا ہے. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ریاض الجنہ اس جگہ کا نام ہم نے رکھا ہے، سرکار نے نہیں رکھا. سرکار کیونکہ ریاض روزہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے جی؟ روزہ. چنانچہ عرب اس کو ریاض الجنہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے؟ روزہ، روزۃ الرسول، روزہ جنہ، روزۃ الجنہ. ریاض الجنہ کے معنی ہیں جنت کے باغیچے، ہم نے اس جگہ کا نام رکھ دیا ریاض الجنہ. چلو خیر، ریاض الجنہ کے نام سے ہی ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ مقام کے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب، اس دفعہ کی بات ہے، کہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ میں اگر ریاض الجنہ میں چلا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو میں نے کہا بس ایک دعا کرنا کہ یا اللہ تو دنیا میں جنت میں لے آیا ہے، مرنے کے بعد بھی جنت میں لے جانا. ایک دفعہ تو نے جنت میں پہنچا دیا ہے، اور جو جنت میں آ جاتا ہے اس کو جہنم کی طرف نہیں لے جاتا، جہنم سے نکال کے جنت میں لاتے ہیں. ایک دفعہ تو نے جنت میں پہنچا دیا دنیا میں، اب ایک آرزو ہے کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں پہنچا دے. میں نے کہا یہ دعا کرنا. تو ریاض الجنہ کے بارے میں اب جانا مشکل ہو گیا ہے خاصا، چونکہ وہاں بڑا وہ ایک پروسیس ہے جس کو جس سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑے چند لوگ ہیں جو وہاں جا پاتے ہیں. لیکن سن لو، خدا را اس بات کو سن لو کان کھول کے، سنن ترمذی میں 3509 حدیث کا نمبر ہے، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون راوی ہیں؟ زور سے کہہ دیجئے. راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر چگ لیا کرو. ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب ریاض الجنہ میں سے گزرو تو کیا کیا کرو؟ کچھ چر چگ لیا کرو. سبحان اللہ، باغیچوں میں سے جب مویشی گزرتے ہیں تو کوئی پتے پتے کھا لیتے ہیں، تو آپ نے وہ جملہ استعمال کیا. تو قل، تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، وما ریاض الجنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو قال المساجد، فرمایا یہ مسجدیں، یہ ریاض الجنہ ہیں. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. قال ومرتعوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ چر چگنا کیا ہوگا پھر وہاں مسجدوں میں؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ کلمات مسجدوں میں بیٹھ کر تم کہو گے تو یہ تمہارا اس باغیچے میں سے چرنا چگنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور سنن ترمذی میں ہی 3510 نمبر, یعنی اس حدیث کے بعد اگلی حدیث جس کو حضرت انس بن مالک نے بیان کیا, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, جب جنت کے باغیچوں میں سے گزرو یعنی ریاض الجنہ میں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر چگ لیا کرو. قالوا وما ریاض الجنہ, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر, اللہ کے ذکر کے حلقے, اللہ کے ذکر کے حلقے, جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, اللہ کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے, درس قرآن حکیم کے حلقے, درس قرآن حکیم کے حلقے, تعلیم کے حلقے جو مساجد میں لگتے ہیں, ان حلقوں میں جو بیٹھ رہا ہے وہ سمجھ لو کہ جنت کے باغیچوں میں بیٹھا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, میں نے یہ چند باتیں آپ سے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہاں رہ کر بھی اگر بجا لائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مبارک زبان کی بشارت کے نتیجے میں ہم حج اور عمرے کا اجر یہاں بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.